أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. سورة حاميم سجدة جس کو سورة فصلت بھی کہتے ہیں یہ پڑھا گیا ہے. کی پہلی پانچ آیتوں کا درس جو پہلے والے جمعہ میں ہوا تھا اس کے بعد کی آیتیں یہ ہیں جو تلاوت کی گئی. اب تعالی شانہ نے پہلی آیتوں میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو گویا مخلوق پر انتہائی رحم کی وجہ سے اور فضل کی وجہ سے کیا گیا, اور وہ رحم اور فضل دنیاوی چیزوں کو بھی شامل ہے اخروی چیزوں کو بھی شامل ہے, اس لیے رحمان اور رحیم دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا. پھر اس کلام مبارک کی تفصیلات بھی بیان فرمائیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے, ان کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے, اور پھر اس سے استفادہ جو ہے وہ اہل علم کو ہوگا. جو علم والے ہوں گے علم حاصل کریں گے ان لوگوں کے لیے ہے یہ. پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خوشخبری دینے والا بھی کلام ہے, اور یہ ہے کہ یہ ڈرانے والا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت سے لوگ سنتے نہیں ہیں, بلکہ جب لوگوں کے سامنے جو جہالت پسند تھے اور جو محروم القسمت تھے شروع سے ہی گویا حرمانتی جن لوگوں کے دلوں میں شقاوت تھی، عصابت تھی، بدبختی تھی، ان کے سامنے جب اس مبارک کلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو انہوں نے استہزاء کیا، مذاق کیا اس کا. اور استہزاء اور مذاق میں یہ کہا کہ اصل ہمارے تمہارے درمیان میں حجاب ہے، پھر ہمارے کانوں میں بھی ڈانٹ ہے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی ایک رکاوٹ ہے. تو آنکھوں کے لیے بھی رکاوٹ ہے، کانوں کے لیے بھی رکاوٹ ہے، دل کے لیے بھی رکاوٹ ہے، تو اب تمہاری بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ لہذا آپ اپنا عمل کیجئے، ہم اپنا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو اس کے جواب میں یہ فرمائیے، روایت تلاوت کیا گیا، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک انسان ہوں اور تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی بھیجی گئی ہے، مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے، یہ وحی گئی ہے، اور وحی اس بات کی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. جب الہ ایک ہی ہے تو بس اسی کے راستے پر چلو، اس کی سیدھ پکڑ لو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے اور آخرت پر وہ یقینی نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اس کے برخلاف جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ابھی بھی نہیں آ رہی، کسی اور کمرے میں ٹرائی کر کے دیکھ لو، تو وہاں آ رہی ہوں. دونوں کی اجرا کرنے سے بنو جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ان لوگوں کو ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، غیر ممنون، جس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا. جو انہوں نے بات کہی تھی اس کے جواب میں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، میرے پاس وحی آتی ہے. اس کا مطلب مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ میں کو خدا تو ہونے کہ تمہارے دلوں کو پھیر دوں یا تم کو زبردستی ہدایت دے دوں، جبری طور پر تمہارے اندر یہ بات پہنچا دوں کہ تم نے ہدایت کو قبول کرو ہی. یہ تو خالق کر سکتا ہے، میں تو تبلیغ کر سکتا ہوں. انما انا بشر مثلکم، جس موقع پر یہ بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو پھیرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. فرق یہ ہے کہ یہ بھی مطلب نہیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں، انسان تو ہوں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ فرق ہے میرے میں تم میں، بہت زیادہ فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی جس کی طرف کی جائے وہ خود بہت سی خصوصیات کو شامل ہو جاتا ہے بندہ. وہ عام آدمی کی طرف تو وحی نہیں کی جاتی، اللہ یجتبی، اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں ان کو، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں اس کی پیغمبری کو اتارنا ہے، جس کو اپنا رسول بنانا ہے، جس کو رسول جس کو وحی کی جاتی ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. عصمت انبیاء، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، اوصاف کمال ان میں کامل طریقے پر ہوں گے اور کوئی وصف ایسا جس کی وجہ سے کسی طرح کا عیب ان کی طرف منسوب کیا جائے وہ نہیں پایا جائے گا وہاں پہ. بہت سی خصوصیات کو شامل ہو جاتی ہے وحی کیا جانا، وحی کی نسبت جو ہے جس بندے کو وحی کے لیے منتخب کیا جائے گا وہ عام انسان جیسا نہیں ہوگا. اس لیے فرما دیا کہ ہو تو میں انسان لیکن وحی کی گئی ہے میری طرف، منشا کلام ہے وہ تو یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا، لیکن پھر اس کی بھی کچھ دوسری بحثیں چلتی ہیں، متعلقہ مضامین کچھ آ جاتے ہیں اس میں. وہ یہ ہے جیسے آگے بھی آئے گا جس زمانے میں بھی پیغمبر آئے لوگوں کے پاس، پیغمبروں کو قوموں کو لوگوں کو پیغمبری میں اور انسانیت میں منافعات نظر آتی تھی، فرق نظر آتا تھا کہ جو پیغمبر ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، جو انسان ہوگا وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگلے رکوع میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے. وہ یوں کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو پھر ان کو فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں تو پھر یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے. پچھلے زمانے میں یہ تھا، جن کے سامنے پیغمبر آتے تھے تو ان پیغمبروں کا انسان ہونا وہ دیکھتے تھے. انسان ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان کی پیدائش کا نظام، ان کی ظاہری ساخت، اعضا، ہاتھ پیر آنکھ کان، ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، سردی گرمی سے متاثر ہونا، بخار آنا، کھانے پینے کی حاجت کا ہونا، شادی کی ضرورت کا پیش آنا، شادیاں ہونا، بچے ہونا، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. تو انسان ہونا تو ان کے سامنے تھا، مگر وہ رسالت کو الگ سمجھتے تھے کہ پیغمبری اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہے یہ انسان کو نہیں آ سکتی، اس کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی اس کو رسول بنایا جا سکتا ہے، غیر انسان کو رسول نہیں بنایا جا سکتا. انسانوں کے لیے رسول دو انسان کو ہی بنایا جائے گا، غیر انسان کو رسول اور پیغمبر یا نبی بنائیں گے ہم تو انسان اس کو کیسے قبول کرے گا؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے تو فرشتوں کو بھی انسان بنا دیتے. پھر اگر فرشتے کو ہم پیغمبر بناتے تو آدمی بنا کے بھیجتے. وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ آيَلْبِسُونَ عَلَيْهِمْ آيَلْبِسُونَ، اور ہم ان فرشتوں پر وہ چیزیں چڑھا دیتے جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں. اس کو بھی بھوک پیاس لگا دیتے، اس کے ساتھ بھی بیوی بچے لگا دیتے، اس کے ساتھ بھی ضروریات زندگی لگا دیتے. پھر اگر ہم فرشتے کے ساتھ ایسا کرتے تو فرشتہ تو نہ ہوتا، انسان ہوتا پھر وہ، تو پھر ہم انسان ہی کو کیوں اس کے لیے انتخاب کر لے؟ اس وجہ سے ہم نے انسانوں کو بھیجا ہے، جس چیز کی وجہ سے وہ یہ فرق محسوس کرتے تھے کہ انسان اور رسول دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں ہونا ہی جمع ہونے کے لیے لازم ہے انسانوں کے پیغمبر بننے کے لیے. کیوں؟ اس واسطے کہ جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے، تبلیغ کے درمیان مبلغ اور مبلغ، دعائی اور مدعو کے درمیان مناسبت چاہیے، موافقت چاہیے. پھر جس چیز کی تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے اس کا عملی ثبوت دینا ہوتا ہے، پریکٹیکل ثبوت دینا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عملی ثبوت کے واسطے تقاضے چاہیے. فرشتے کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، بیوی نہیں، بچے نہیں، کاروبار نہیں، مصروفیت نہیں، پرابلمس نہیں، مسائل نہیں اس کے ساتھ. اب وہ دنیا کے لوگوں کو مسائل کا حل بتاتا تو سارے انسان یہ بولتے کہ بھائی تم مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس واسطے کہ تم ہیں ہی دوسری مخلوق، تم ہمارے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے، تم ہماری نیڈس کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری ضروریات کو نہیں سمجھ سکتے. تو اب جو تم سمجھا رہے ہو بات وہ اپلائی نہیں ہوتی ہمارے اوپر، تمہاری حد تک رکھ لو تم پیغمبری کو، تم ہمارے کو نہیں سمجھا سکتے. تمہیں نہ تمہارے ساتھ بیوی بچے ہیں نا کچھ، ہمارے ساتھ میں بھی اگر بیوی بچے نہ ہو تو ہم بھی تمہاری طرح عبادت کریں، ہمارے ساتھ بھوک پیاس نہ ہو تو ہم بھی تمہاری طرح عبادت کریں. انسان ہونے رسولوں میں، انسانوں میں رسول بھیجنے کے لیے انسان کا ہی ہونا ضروری ہے، یہ سمجھایا گیا. پہلے زمانے میں رسول انسان ہونے کی حیثیت سے سامنے ہوتے تھے تو ان کی رسالت کی نفی کی جاتی تھی. بعد کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا جاہلوں میں، وہ یہ ہے کہ رسولوں اور پیغمبروں کا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. پیغمبروں کا تقدس بزرگی ہوتی ہے، ان کی عظمت ہوتی ہے، چونکہ ان کی شان ویسی ہوتی ہے، ان کی خصوصیات ویسی ہوتی ہیں. اور پھر عام رسولوں میں تو قدس اور بزرگی ہوتی ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اور بزرگی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ تو سارے مقدسوں سے مقدس ہیں, سارے بزرگوں سے بزرگ تر ہیں, ساری عظمتوں والوں سے زیادہ عظمت والے ہیں. تو ان کا رسول ہونا متعین تھا, لہذا ان کے انسان ہونے کی نفی کر دی. غلطی مشترک ہے دونوں کی. ان کی غلطی یہ تھی کہ باہر انسان ہونے کے پیغمبر آنکھوں کے سامنے تھے, تو ان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتا. تمہارے یہاں سے رسول کے اصل کام ہو جاتا, چاہوں گا اس رسول کو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہمارے ساتھ جیسے مسائل ہیں اس کے ساتھ جیسے مسائل ہیں, رسول ایسے تھوڑی ہوا کرتا بھائی. یہ ان کو تھا. اور بعد میں جب رسالت کی عظمت اور تقدس اور ان کا رسول ہونا بحیثیت مسلمہ پیچھے آیا, آگے تک سلسلہ چلا, تو جن کے پاس علم نہیں تھا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ رسول تو تھے نا, لہذا آپ انسان نہیں تھے. جب انسان نہیں تھے تو جن ہے بولنا یہ بھی مشکل ہے, فرشتہ ہے بولنا یہ بھی مشکل ہے. بولے پھر کیا تھے؟ بس نور تھے, بس انسان نہیں تھے, بس نور تھے. غلطی دونوں کی مشترک ہے وہاں پہ. اس لیے قرآن پاک نے جو عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ جو رسول ہوں گے وہ انسان ہیں. اور آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی رسول و پیغمبر ہیں, آپ بھی انسان ہیں. آپ کے انسان ہونے کی وجہ سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ اپنی طرف سے لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اگر ہم انسان آپ کو مان لیں گے تو ہم انسانوں میں تو بہت کمیاں ہیں, لہٰذا ان کو انسان مانیں گے تو ان میں بھی کمی مانیں گے, لہٰذا ان کی شان میں کمی آ جائے گی. وہ بھی عقیدہ تو محبت میں ہی بنتا ہے, وہ عقیدہ بھی کہ کہیں ان کی شان میں کمی آ جائے. علماء نے فرمایا کہ ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی, اسے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, خالق کی جو مخلوقات ہیں اس میں انسان سب سے بڑے مرتبے والا ہے. اس سے بڑے مرتبے کی کوئی مخلوق آئے نہیں. فرشتہ انسان سے بڑے مرتبے کی مخلوق نہیں ہوتی. اگر بڑے مرتبے کی مخلوق ہوتی فرشتہ انسان سے, تو انسان کو حکم ہوتا فرشتے کو سجدہ کرنے کا, جبکہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کرو. اور فرشتوں سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے. عرش نہیں ہے, فرش نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, آسمان زمین نہیں ہے, چاند سورج نہیں ہے, جنات نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, حیوانات نہیں ہے, وہ فرشتوں سے بڑی چیز نہیں ہے. تو فرشتوں سے بھی بڑی بڑی انسان. تو مخلوقات کے اندر انسان سب سے بڑی مخلوق ہے, اور انسان کا انسان ہونا ہی اس کا کمال ہے. اور انسانوں میں جس کے اندر انسانیت کاملہ ہوگی, جس کو عبدیت کاملہ کہتے ہیں, وہ سب سے بڑا مرتبہ کہلاتا ہے. مخلوق کا سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا عبد کامل ہونا ہے. اس کے بعد خالق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانے تو کسی اور دوسری مخلوق کے ساتھ میں بھی جڑ نہیں سکتے, لہٰذا وہ جا کے جڑ جائیں گے اللہ کے ساتھ, اور اللہ کے حصے میں حصہ دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے. تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, ان کی عظمت اور تعظیم کے ساتھ میں ایسی چیز کرنے کی ممانعت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقید ہو جائے, عیب لگ جائے اللہ پر. حضور کا جو مقام ہے وہ بیان کیا جائے, لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے مقام کو تو نہیں گھٹایا جائے گا نا. یہ ہوگا آپ کا عبد کامل ہونا. آپ انسان ہیں, انسان میں عبدیت کاملہ, سب سے زیادہ معرفت والے, سب سے زیادہ عبدیت اور بندگی والے, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے آپ تھے. حضور نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم میں, اور تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں, اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. معرفت بھی آپ کی سب سے آگے, علم بھی آپ کا سب سے آگے, تقویٰ بھی سب سے آگے, خوف بھی سب سے آگے, محبت بھی سب سے آگے. اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی وہ عبد کی بیان کی گئی, سبحان اللہ اسرا بعبدہ, پاک وزاد جو اپنے بندے کو لے گئی. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر عبد کے علاوہ کوئی اور مقام بڑا ہوتا عبد کے لیے, بندے کے لیے, بندگی کے علاوہ, تو اس کا ذکر کیا جاتا وہاں پہ. سب سے بڑا مقام عبدیت کاملہ ہے, کیونکہ مخلوق ہے, مخلوق میں تو عبدیت ہی اصل ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں, خالق تو نہیں ہے. اس لیے آپ کے انسان ہونے کی نفی نہیں کی جائے گی, مگر ایسا انسان نہیں کہ اس کے اندر ظلمت ہو, ایسے انسان نہیں تھے آپ جن کے اندر نقص پایا جاتا ہو, کوئی کمزوری پائی جاتی ہو, عیب پایا جاتا ہو, ایسے انسان نہیں تھے. جہاں ایک دوسری بحث بھی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ طبقہ ایسا بھی گزرا ہے پایا جاتا ہے جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان تھے. اس کے ساتھ یہ چیز نہیں جوڑتے کہ انسانیت کے ساتھ میں کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی چیز ساتھ میں نہیں تھی ان کے. وہاں نور ہی نور تھا, وہاں ظلمت نہیں تھی, وہاں کثافت نہیں تھی, وہاں لطافت کا یہ حال تھا کہ سایہ بھی نہیں پڑتا تھا. وہاں نورانیت کا یہ حال تھا کہ ان کے نور سے, ان کے مبارک جسم کے نور سے اندھیرے میں سوئی تلاش کر لی جا سکتی تھی. وہاں معصیت نہیں تھی کوئی, وہاں غفلت نہیں تھی کوئی. وہ دعا بھی ویسے ہی کرتے تھے, اور قرآن پاک میں ان کو نور کہا گیا ہے, اجاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے. تو ویسی توجہ تفسیر نہیں کرتے بعض لوگ, کیونکہ ان کے اندر تھوڑی سی بے ادبی, بے جرأت اور تھوڑا سا جو ہے گستاخانہ انداز یہ ہوتا ہے. بعضوں کی تعبیریں ایسی رہی ہیں, مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بے ادب لوگ ہیں جن کا تعلق علماء حق سے نہیں تھا, جن کا تعلق علماء حق سے نہیں تھا, علماء ربانی سے نہیں تھا. آزاد لوگ جو ہوتے ہیں, اپنی رائے سے بولنے والے جو ہوتے ہیں, خود سے تفسیر کرنے والے جو ہوتے ہیں, ان لوگوں کے تاثرات رہے ہیں اس طرح بات. اس کو بعض خود عقیدہ لوگوں نے کیا کیا, اس کو علماء کی طرح منسوخ کر دیا. حالانکہ علماء جو ہیں انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی. علماء کی طرح منسوخ کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنا, جو علماء ہوتے ہیں خاص طور پر یہ جو دیوبندیاں ہوتے ہیں, وہابیاں جو ہوتے ہیں, حالانکہ یہ وہابی بھی نہیں ہوتے بےچارے, اور ان کو وہابیوں کے ساتھ منسوخ کر کے دیوبندی وہابی جو ہوتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے انسان مانتے ہیں. کون سے وہابی نے, کون سے دیوبندی عالم نے کہا بھائی کہ یہ ہمارے جیسے انسان تھے؟ وہ کہا کسی اور نے لگا دیا ان کی طرف. کبھی علماء دیوبند, علماء حقانی یہ بات نہیں بولتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی جیتے تھے. انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیسے انسان تھے. اور پھر مولانا روم کی بات نقل کرتے ہیں. مولانا روم نے کہا نا کہ قیاس پاکارا قیاس خود مغیر, پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. اگر تمانت در نویسن شیر و شیر, اگر ٹھیک ہے لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح نظر آتے ہیں. شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کھاتا ہے, اور شیر جس کو دودھ کہتے ہیں, اور شیر وہ ہوتا ہے جس کو آدمی پیتا ہے. مگر شیر جو ہے وہ بھی ویسے لکھا جاتا ہے شیر یا را کے ساتھ, اور شیر جو ہے وہ بھی ویسے لکھا جاتا ہے, ایک آدمی کو کھا جاتا ہے ایک کو آدمی کھا جاتا ہے, تو دیکھنے میں دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. ہمارا روم نے فرمایا ہے کہ انسان تھے پیغمبر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ہماری طرح سے انسان تھے. اور مولانا روم کی کتابیں جتنے ہی علماء دیوبند پڑھتے پڑھاتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا. جتنا ان کا حوالہ ان کے پاس پایا جاتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے پوری مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے باضابطہ خلیل مثنوی کے نام سے 22 جلدوں میں, کیونکہ اس کے 28,000 اشعار ہیں, ان کی شرح لکھی ہے. وہ ان کے پاس پڑھنا پڑھانا ہوتا. بڑے صوفیہ میں سے تھے, بڑے بزرگوں میں سے تھے, علماء بھی علماء دیوبند بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو یہ تھوڑی انہوں نے کبھی کہا ہو کہ بھائی جیسے دوسرے لوگ. محروم کے قول کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محروم کا قول الگ ہے, ان کا قول الگ ہے, حالانکہ یہ انہیں کے عقیدے کے ہیں. تو یہ بات صاف ہو جانے کی ہے تھوڑا یہاں پر, کہ کبھی علماء دیوبند کی طرف سے یا قابلین دیوبند کی طرف سے, علماء حقانی کی طرف سے یہ بات نہیں کہی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہم ہی جیسے انسان تھے. ایسی بات نہیں کہی. ان کی طرح جو یہ منسوخ کیا جاتا ہے, لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے, فراہ ہے لوگوں کو. وہ جانتے ہیں کہ رمائی دیوبند نہیں کرے ایسا. یہ بھی عجیب بات ہے. یہ جو بولنے والے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ دیوبند علماء نہیں کرے ایسا, مگر ان کو دیوبندیوں سے کاٹنا پڑتا ہے اس واسطے کہ ان کے اپنا مفادات جو ہیں وہ ان سے کاٹنے پر رہتے ہیں. کچھ چکر ہے ایسا. اور وہاں بھی نہیں ہوتے یہ لوگ. وہاں بھی وہ تھے جو عبد الوہاب نجدی جو گزرے ہیں, سلفیوں کے جو بڑے تھے, سعود کے زمانے میں ان کے لوگوں کو وہابی کہا جاتا تھا. وہ والے اکیلے وہ والا مسلک نہیں ہے لوگوں کے علماء کا, یہ تو والدہ حنفی ہے, یہ مشائخین میں سے ہیں اور یہ اللہ کو ماننے والوں میں سے, سلسلے کے لوگوں میں سے ہیں, اور سلسلے میں بھی تمہارے قریب ترین سلسلے کے ہیں. اجم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے قابل ہیں پورے علماء دیوبند. تمہیں کیسے ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ وہابی؟ بات اصل یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ان لوگوں پر یہ حکم لگا کہ فلاں فلاں چیزیں بدعت ہیں, ان کے علم میں یہ بات تھی کہ فلاں چیزیں بدعت نہیں ہیں. اب ان کے اپنے فہم میں یہ تھی کہ بھئی یہ عرس کرنا, یہ قوالی کرنا, یہ فاتحہ ایسا دینا, سلام ایسا پڑھنا, تیسواں کرنا, دسواں کرنا, بتی کرنا, گیارہویں شریف کرنا, بارہویں شریف کرنا, یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں. ان کے فہم میں یہ بات تھی قوالی کرنا. ان علماء دیوبند نے غور و فکر کر کے اصولوں کی روشنی میں کہا کہ بھئی یہ چیزیں بدعت ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اطالع ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ چیزیں بدعت ہیں, سوال اطالع ثواب کرو ان کے بغیر, ان خاص رسوم کے بغیر, ان خاص تعینات متعینات کے بغیر کیا کرو, انفرادی طور پر کرو, اجتماعی طور پر مت کرو, جو اس کا اصول ہے اس کے حساب سے کرو. اور وہ جو وہابیاں تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو, علماء دیوبند انہوں نے بھی انکار کیا, ان کو ان سے ملا دیا کہ جب یہ جو ہے نا اس کو بدعت بول رہے ہیں وہ بھی بدعت بول رہے ہیں, یہ دونوں ایک ہیں. پھر ان کی بدعت وہ ان کو بھی بدعت بولتے ہیں, وہ دیوبندیوں کو بھی بدعت ہی بولتے ہیں, وہ تو مقلدین کو بھی بدعت ہی بولتے ہیں, وہ تو اماموں کے ماننے والوں کو بھی بدعت ہی. تو ان کے کسی چیز کو بدعت بولنے سے اور ہمارے کسی چیز کو بدعت بولنے سے یہ تھوڑی ہو کہ وہ دونوں ایک ہوں گے, وہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننا لازم ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانا جائے گا تو اسلام سے نکل جائے گا بندہ. کیوں؟ اس طرح سے کہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے, قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو جائے گا. قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے انکار سے بھی ایمان باقی نہیں رہتا, اسلام باقی نہیں رہتا. اور پھر جو ادب احترام کا, تقدس کا اور عظمت کا پہلو ہے وہ پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کیا جائے گا. آپ پوری طرح عظمت والے تھے, شان والے تھے, ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. عام انسانوں جیسے آپ انسان نہیں تھے, اتنے امتیازات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام انسانوں میں, اتنے امتیازات ہیں, اتنے ہیں کہ حد و شمار سے باہر ہیں, اتنا فرق ہے. اور ہے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عام دیکھنے کے برابر نہیں, حضور کا بولنا عام لوگوں کے بولنے کے برابر نہیں, حضور کا دل عام لوگوں کے دل کے برابر نہیں, حضور کا سونا عام لوگوں کے سونے کے برابر نہیں. سارے انسان جب سوتے ہیں تو ان کے دل بھی سوتا ہے, ان کی آنکھ بھی سوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو آپ کی صرف آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتا تھا کبھی بھی. یہ حدیث شریف میں ان عیناہ تنامات ولا ینام قلبہ, ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, ان کا دل نہیں سوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں خود حضور نے فرمایا کہ انی ارا من خلفی کما ارا من امامی, میں اپنے پیچھے سے ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. سارے انسان دیکھتے ہیں سامنے سے, لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ آپ سامنے سے بھی دیکھتے تھے, پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بالکل الگ تھا. آپ دنیا کو بھی دیکھتے تھے, آخرت کو بھی دیکھتے تھے. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو بھی دیکھیں, جہنم کو بھی دیکھیں, معراج میں گئے بغیر کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے مسلے پر آپ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ گئے تھوڑا سا, پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے تھوڑا سا, آپ کی عادت مبارک ہے ہی نہیں تھی. فرمایا کہ میرے سامنے جنت آ گئی تھی تو اس کے انگور کی جو بیل تھی, باغ تھا, وہ میرے آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کا ایک خوشا جو ہے میں توڑ کے تم لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا, اس لیے میں ذرا آگے بڑھ گیا تھا. یہ خود حضور نے فرمایا. تو خوشہ توڑ کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی فوٹو نہیں آئی تھی, فوٹو تھوڑی توڑی جاتی ہے بھائی, کوئی ایکشن نہیں آیا تھا اس کا, اس کی کوئی فوٹو نہیں تھی. وہ حقیقت جنت تھی جو آپ کے سامنے تھی, جس میں سے خوشہ توڑا جا سکتا تھا. تو فرمایا, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک وہ خوشہ ختم نہ ہوتا, کیونکہ جنت کا خوشہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک انگور توڑیں گے وہاں دوسرا خود بخود آ جائے گا آٹومیٹک, دوسرا توڑو گے تیسرا آ جائے گا خود بخود وہاں پر آٹومیٹک. مگر پھر وہ تمہارے لیے جو غیب پر ایمان کی فضیلت ہے وہ باقی نہیں رہتی. ایمان بالغیب اصل ہے نا, ایمان کی شہادت کا اعتبار تھوڑی ہے. پھر مجھے فصلیت نہیں معلوم ہوئی, اس کی وجہ سے پھر میں پیچھے ہٹ گیا. آپ کا دیکھنا ایسا دیکھنا تھا, آپ کا بولنا کیسا بولنا تھا, ساری دنیا بھر کے علوم آپ نے اپنی زبان مبارک سے ظاہر کروا دی. کون سی سائڈ ہے, کون سا شعبہ ہے زندگی کا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں؟ اجتماعی, انفرادی, مردوں سے متعلق, عورتوں سے متعلق, سیاست سے متعلق, معاملات سے متعلق, تجارت سے متعلق, حقوق سے متعلق, رائٹ سے متعلق, خاندانی مسائل سے متعلق, نکاح طلاق سے متعلق, محرمات معذرات, کوئی ایک ایسی لین آپ بتا ہی نہیں سکتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوں. پھر آپ ایک بات بولتے تھے اور قیامت تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. جوان کریم آپ کی شان تھی, آپ کا بولنا الگ, آپ کا سننا الگ, آپ کا دیکھنا الگ. آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند تک اثر ڈال دے اپنا. کوئی جادوگر چاند پہ اپنا جادو نہیں چلا سکتا. اور صرف شوبدہ نہیں, حقیقت کہ چاند دو ٹکڑے ہو ہی گیا یا اللہ نے, لیکن آپ کے اشارے پر اللہ پاک نے کر دیا. آپ کے سینے کا معاملہ الگ تھا, آپ کی پیٹ کا معاملہ الگ تھا, آپ کے پیروں کا معاملہ الگ تھا. آپ کی جان سارے جانوں کی سردار ہے, بلکہ سارے عالم کی سردار ہے, بلکہ سارے عالم کی جان ہے. آپ کی جان مبارک سارے عالم کی جان ہے, وہ ساری جانوں کی جان ہے. وہ اسی لیے قرآن پاک میں آپ کی جان کی قسم کھائی گئی, لہم رخ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جان کی قسم. جس چیز جو چیز جو ہے نا اپنی قسم میں سب سے اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تو جانوں میں جتنی جانیں پائی جائیں گی اس میں سب سے اعلیٰ سرکار کی جان ہے, تو جیسے سرکار کی جان کی قسم کھائی گئی. اور چونکہ سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا, پیدا کیا گیا, اسی سے کائنات کا سٹ اپ قائم کیا گیا ہے, اس وجہ سے یہ بالکل برحق بات ہے کہ ساری کائنات کی جان آپ ہیں. اسی نور کا ہے فرض, یہ سارے پیغمبروں کی جان بھی آپ ہیں, ان کی جانوں کی جان, پھر سرکار کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ. جان کی جان جو ہے جانے جانا, اس لیے کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تو انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسان مانتے ہیں. اب یہ ساری باتیں علماء دیوبندی کی فرمائی ہوئی ہیں, علماء حقانی کی فرمائی ہوئی ہیں. تو وہ کہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری طرح جیسے یہ لوگ کہتے ہیں دیوبند والے علماء, یہ لوگ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں کرتے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ایک انسان تھے. یہ کب کہا بھائی ہمارے جیسے ایک انسان تھے؟ انسان تھے اور ہماری طرح کے انسان ہونے میں وہ ہماری طرح کے تھے. قرآن پاک مثل حکم جیسے تمہاری طرح کا, مگر یہ سب اعتبارات سے نہیں ہوتا. یہ آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. اس قسم کی بحثیں تشویش کر کے جو ہے نا لوگوں کو کنفیوز کرنا, گمراہ کرنا, لوگوں کے درمیان میں فرق کرنا, ان کے اندر گروہ بندی کرنا, ان میں پارٹی بنانا, یہ دوسرے لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے فلسفے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے آئے ہوئے نہیں ہوتے. یہ اس کی بڑی کہانی ہے, اس کی بڑی تاریخ ہے. جب غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا گیا اور علماء اس کے لیے کھڑے ہو گئے, تو پھر ان علماء سے دور کرنے کے لیے تدبیریں کی گئیں. ان تدبیروں کے ضمن میں یہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا وجود میں آئے تو ہیں, جو ان کے خلاف چلنے والے, بولنے والے, لوگوں کو کھڑا کرنے والے تھے, ان کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے اور ان سے ہٹانے کے واسطے یہ تقریب وجود میں آئی ہے. ورنہ نہیں تھی پہلے. ورنہ آپ دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو دیکھ لیجیے, دونوں کے چاہنے پیچھے ہیں اتفاق کے بعد. سلمان ہے, شیعہ نہیں ہے, سنی ہے, اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. شیعوں کے بیچ فرقوں میں سے کسی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, نہ دیوبندیوں کا نہ بریلویوں کا. ائمہ کے ماننے والے ہیں, مقلدین میں سے ہوتے ہیں. ائمہ کے ماننے والوں میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہونے کے بعد جو ہے مشرق کے اعتبار سے صوفیانہ مشرق والے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی بزرگوں سے عقیدہ کا تعلق رکھنا, مرید ہونا, پیری مریدی کا سلسلہ رکھنے والوں میں سے. پیری مریدی کا سلسلہ رکھنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں. خواجہ صاحب متفق علیہ شخصیت ہیں سب کے لیے. حاضری بھی ہیں, نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, چشتی ہیں. مسلک کے اعتبار, مشرق کے اعتبار. ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو, بہت ہی عجیب ہے. دونوں کے مدرسوں میں سیم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, فرق نہیں ہے دونوں کی کتابوں کے درمیان. سیاہ ستہ وہاں بھی, سیاہ ستہ یہاں بھی, مشکا شریف وہاں بھی, مشکات یہاں بھی, ہدایا وہاں بھی, ہدایا یہاں بھی, اصول فقہ وہاں بھی, اصول فقہ یہاں بھی, وراثت کے مسائل سیم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا یا ان سے پوچھنا. ہم بولتے ہیں اس مسئلے میں آپ چاہے ان سے پوچھ لو چاہے ہم سے پوچھو, ایک ہی جواب ہے. اس میں فرق نہیں, اس میں لڑائی ہے ہی نہیں باقی, کیونکہ اس لڑائی سے تعلق نہیں تھا لوگوں کو پارٹیشن کرنے کا, لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کا, اس سے تعلق نہیں تھا. تو جن مسائل کے اندر تعلق نہیں تھا باتوں کا, جس سے پھوٹ پڑ سکتی ہو, ان مسائل کے اندر ایک ہی ہے وہ. تو کچھ ہی مسائل ہیں کہ جن کے درمیان میں, ان کے درمیان دونوں گروپ بنا کے دونوں میں پھوٹ ڈال کے ان کے افکار سے دور کرنے کے واسطے ایک مہم ہے جو چلائی گئی تھی. لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں, اس کو پکڑ لیا, پھر اپنے اپنے تحزب نگرو بندی کے اندر رہ گئے اپنے نادانستگی کی وجہ سے. یہ سکتا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. اور جو عقیدت اور عظمت اور محبت اور شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس, وہی ان کے پاس. مگر ہوتا اصل میں کیا ہے کہ جب آدمی طرز زندگی کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر دین میں دین بھی تحقیق سے حاصل نہیں کرتا, تو ہوا بدقسمتی سے کہیے یا خوش قسمتی سے کہیے کہ دیوبندیوں کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہونا شروع ہوئے, ان کے پاس بڑے محقق علماء نہیں پیدا ہوئے کام کرنے والے. ان کو جو ان کو ان کا ٹاپک ہی 11-12 مسئلے رہے, ان بیچاروں کا ٹاپک ہی وہ 11-12 مسئلے, 11ویں شریف کا, 12ویں شریف کا, فاتحہ کا, درود سلام پڑھنے کا, جناب عرف کرنے کا, قوالی کرنے کا. یہ جب بیان کرو تو اسی پہ بیان کرنا, جب لوگوں کو ترغیب دے تو اسی پہ ترغیب دینا, برا بڑا کہنا ہے تو ہمیشہ اپنے مخالف بات. تو کوئی کام نہیں رہا وہاں پہ کرنے کے واسطے کبھی بھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کوئی خدمت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہو, قرآن پاک کی کوئی خدمت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہو, کتابیں لکھی گئی ہوں بہت زیادہ, وہاں پہ نہیں ہو سکا. اور جتنے محدثین مفسرین اس صدی میں اس اختلاف کے بعد میں پیدا ہوئے وہ ادھر ہی پیدا ہوئے سب, ایک سے ایک ٹاپ کے. تو ایک طرف جہالت بڑھتی چلی گئی, ایک طرف علم بڑھتا چلا گیا. جب جہالت بڑھتی چلی گئی تو پھر یہ جو اختلافی مسئلے تھے, یہ اختلافی مسئلے عقیدے کی شکل میں اختیار کر کے پھر علم بھی خراب ہوا وہاں پہ. پہلے تو کچھ عقیدگی تھی, اس کے بعد میں آہستہ آہستہ علم خراب ہوا, پھر عقیدے بگڑتے چلے گئے, بگڑتے چلے گئے. پھر تو بہت زیادہ آگے بات بڑھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی مصیبت دور فرمانے والے ہیں, آپ مختار کل ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, اور حضور تو خیر حضور ہیں, ان کے جو خدام ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, پیرانے پیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے آنت وہ جو ہے نا غیر اللہ کے ساتھ میں جوڑ دی ان لوگوں نے, جبکہ قرآن پاک میں پہلے ہی صورت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اس کی آنت جوڑ دی تو عبادت والی جو شکلیں ہیں وہ بھی جوڑ دی انہوں نے, پھر اس کے بعد کہ لیکن عبادت والی جو شکلیں ہیں وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں, نیت آپ اپنی وہ نہیں رکھنا. وہاں پہ بات چلے گی تو سجدہ آپ کر سکتے ہو, رکوع آپ کر سکتے ہو, طواف آپ کر سکتے ہو, وہ مسئلے چل پڑے. یہ مزار آپ کے طوافات ہونے لگے, مزاروں کا سجدہ ہونے لگا, ان کے لیے رکوع ہونے لگا, نظر نیاز ان سے مان سکتے ہو, منت ان سے مان سکتے ہو, مدد دنیاوی چیزوں میں بھی اخروی چیزوں میں. وہ مسئلہ جو چل پڑا ہے وہ پہلے نہیں تھا, وہ بعد میں آہستہ آہستہ جہالت جب بڑھتی گئی تو ایک چیز کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ڈیولپمنٹ آتا ہے نا, تو جیسے حق میں ڈیولپ کسی اچھی چیز کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس کی اپنی شکلوں میں صورتوں میں تو توقع ہوتا ہے, تو باطل کے اندر غلطی کے اندر بھی ایسے ڈیولپمنٹ اور جہالت کے اندر بھی ایسے ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہوا تو ایسا ہے, ورنہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس میں علماء دیوبند صحیح اہل سنت والجماعت کے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختمی مرتبت ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اور سید الاولین والآخرین ہیں, اور صاحب قاب قوسین ہیں, صاحب الصاحب المعراج والبراق ہیں, صاحب الشفاعت الکبریٰ ہیں, صاحب الکوثر ہیں, صاحب المقام المحمود ہیں, اور امام الانبیاء ہیں, نبی الانبیاء ہیں, نبی الاتقیاء سب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, آپ انسانوں میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسانوں میں سے بنایا, یہ ہمارے لیے شرف ہے. سارے انسانوں کے لیے سب سے بڑا شرف تو یہی ہے سب میں کہ سرکار جو ہے نا وہ انسانوں میں بھیجے گئے, انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کا جسم عنصری جو تھا وہ ایسے ہی تھا, پیدا ہوئے بعد آپ کا, پھر جیسے ہر انسان کے جسم کے ساتھ میں ایک وفات والا سسٹم ہے, آپ کے ساتھ وفات ہوئی بعد آپ, پھر آپ کی پیدائش بھی عام پیدائش نہیں, آپ کی وفات بھی عام وفات نہیں. اور جو بندے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے قائل ہیں, بردخ میں بھی اس وقت وہاں پر بھی حیات النبی جس کو کہتے ہیں, پورے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, اور سارے انبیاء حیات ہوتے ہیں اپنی قبروں میں, زندہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اپنی قبروں میں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو عام نبیوں کے بارے میں جب حدیث میں یہ بات ہے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آنا جانا چاہیں تو ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کہیں بھی آ سکتے ہیں, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ صاحب جو امور اللہ رب العزت کے ساتھ میں جوڑے گئے ہیں اسلام میں, وہ اللہ کے ساتھ ہی جوڑے جائیں گے, وہ غیر اللہ کے ساتھ نہیں جوڑے جائیں گے. جو مضمون یہاں اس پر اس وجہ سے چل پڑا کہ جب بھی آیت آتی ہے پرندما بچر مثلکم یوحا الیہ, تو اس میں عام طور پر جو ہے نا تھوڑا خیزان میں آئے تھے لوگ, بھائی یہ کیا ہے, یہ تو ہم تو جناچہ آپ دیکھیں گے کہ اب اس سپنے کو دیکھیں گے کہ وہ نہ یہ آیت کبھی نماز میں پڑھتا اور نہ کبھی اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہو, لوگ جاتے نہیں اس میں, اس میں بے ادبی ہو جاتی ہے حضور کی, بولتے بھائی قرآن پاک میں ہے اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. وہ یہ تیسری بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جتنی بات سرکار کے بارے میں بتائی گئی اتنی بات کہنے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی, آپ کو انسان ماننے سے, آپ کو عبد کامل ماننے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں یہ نقص والا پہلو نہیں ہوتا, یہ کمال والا پہلو ہے. اللہ کے لیے یہ عیب ہے کہ وہ بندہ ہو, اور بندے کے لیے یہ عیب ہے کہ وہ اللہ ہو. اللہ کے لیے اللہ ہونا کمال, بندے کے لیے بندہ ہونا کمال. پھر فرمایا کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ, وحی کی گئی میری طرف. اس وحی میں بنیادی طور پر دو چیزوں کو ذکر کیا گیا یہاں پر, حالانکہ وحی بہت لمبی چوڑی ہے, بہت تفصیلات ہیں وحی کے اندر, لیکن یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ ہر انسان اصل میں جو ذمہ دار ہے وہ دو چیزوں کا ہے, ایک علم کا ذمہ دار ہے, ایک عمل کا ذمہ دار ہے, ایک عقیدے کا ذمہ دار ہے اور ایک اس عقیدے کے مطابق عمل کا ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے عقیدوں کی درستگی یہ بہت بنیادی چیز ہے. عقیدے ان کے کچھ بھی رہیں, تو ظاہری طور پر اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں, عملی طور پر ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں, ظاہری طور پر اپنے کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں, اس کی وجہ سے لہٰذا جو ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بھی کرنا پڑنے والے ہیں. لوگوں کو یہ سب چیزوں میں شبہ ہو جاتا ہے, غلط فہمی میں آ جاتے ہیں. نہیں, عقیدہ ویسے ہی ہونا جیسے عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ میں وہ موجود تھا, پایا جاتا تھا. عقیدہ وہی معتبر ہے, عقیدہ وہ چاہیے اللہ کے بارے میں, اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں, پیغمبروں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, بعد بعد الموت کے بارے میں, اور پھر اس سے ریلیٹڈ ہو کے جتنی چیزیں آتی ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں, آپ کی شان کے بارے میں, اور ایسے ہی جو اور دوسرے اس سے متعلق ہو کر عقیدے آتے ہیں, قرآن پاک کے اندر پائی جانے والی باتوں سے, احادیث مبارکہ میں پائی جانے والی باتوں سے, جتنے عقیدے ہوتے ہیں, ایزال ثواب کے بارے میں, ارواح کے بارے میں, برزخ کے بارے میں, اولیاء سے استعانت اور استمداد کے بارے میں, جتنی چیزیں, حیات النبی کے بارے میں, جتنی چیزیں ہیں سب میں, جنات کے بارے میں, سحر کے بارے میں, آصف کے بارے میں, عملیات کے بارے میں, جن جن چیزوں سے, یہ اصل میں سات چیزیں مرکزی ہیں, باقی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, متعلق ہو جاتی ہیں. تفصیلہ تقریروں کی وہ کچھ اسی طریقے سے ہوتی ہے, درخت کی طرح ہے, پھر برانچ ہے, پھر برانچز کی برانچز ہوتی ہیں. یہ جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں میں وہ ہونا جو ہمیں بتایا گیا قرآن و حدیث میں, اور وہ بہت نازک چیز ہے. اس لیے پہلے جملے میں عقیدے کا بیان ہے, دوسرے جملے میں عمل کا بیان ہے. کہ وہی میری طرف یہ آئی ہے کہ عقیدے تمہارے صحیح ہوں, وہی میری طرف آئی ہے کہ عمل تمہارا صحیح ہو. عقیدہ صحیح ہونا کیا ہے؟ جیسے عقیدے بتائے گئے ویسے مان لینا, چاہے قابل تمہارے ذہن میں آئے یا قدیم قبول کرے یا نہ کرے. اور عمل صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ عمل جیسے بتایا گیا ویسا کرنا, چاہے تمہارا دل قبول کرے یا نہ کرے, فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے. بہت سے عملوں میں آدمی کو نقصان نظر آتا ہے, دین کے عملوں میں نقصان, دین پر عمل کریں گے تو نقصان ہوگا. کبھی جاب پہ نقصان نظر آتا ہے, کبھی خاندان میں نقصان نظر آتا ہے, کبھی شادیوں میں نقصان نظر آتا ہے. ارے بھائی اگر ہم دین کے مطابق کریں گے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہیں گی, عزت کا نقصان نظر آتا ہے, ہماری امیج کیا رہ جائیں گی. بڑے بڑے لوگوں سے ہماری دوستیاں ہیں, نوابوں سے دوستیاں ہیں, سرداروں سے دوستیاں ہیں, رئیسوں سے دوستیاں ہیں, اگر ہم شادی دین کے مطابق کر لیں گے تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی, ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی, نقصان نظر آتا ہے. کاروبار کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم دین پر رہیں گے تو کاروبار چلے گا کیا؟ کاروباری عام طور پر بولتے ہیں مولانا یہ سال صحیح بولنے کا زمانہ نہیں ہے, اگر آپ صحیح بولے تو ہو گیا آپ کا کاروبار, اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کا کاروبار ہی نہیں چلے گا, نقصان نظر آتا ہے. نقصان ہو یا فائدہ ہو, عزت ملے یا بے عزتی ملے, کوئی رسپانس دے یا نہ دے، دوستی رہے یا نہ رہے، تعلقات برقرار رہیں یا نہ رہیں، ایک سچے مسلمان کا کام ہے اپنے عمل کو صحیح کر لینا، بس اپنے عمل کو صحیح کر کے مر جاؤں. ہم عمل کو صحیح کر کے مرنے کے ذمہ دار ہیں، دنیا کو فتح کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، دنیا میں اپنی عزت بڑھا دینے کی ذمہ دار نہیں ہے، اپنے بینکوں کو بھر دینے کی ذمہ دار نہیں ہے، حیثیت بڑھا لینے کی ذمہ دار نہیں ہے، اپنی عقیدے کو صحیح کر کے اپنے عمل کو صحیح کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، پھر آخرت میں کامیابی ہی کامیابی. ہم آئے دنیا میں اس کام کے لیے، یہ بات لینے کی ہے اصل میں، کہ ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں، نہ نتیجے کے ذمہ دار ہیں، نہ کامیابیوں کے ذمہ دار ہیں، نہ عزتوں کی، کچھ نہیں. بس یہ دنیا والوں کے ساتھ کیسا بھی بغیر دنیا، دنیا والے جب کہیں جاتے ہوں جانے تو تمہیں ان سے کیا فکر پڑی، اور کوئی کہیں نہیں جاتا. شیطان ہے یہ جو اس قسم سے بہکاتا ہے اصل میں، اور ظاہری طور پر نظر بھی آتا ہے، کیونکہ انا انا ہند ازن ہے. اب بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بندے کا گمان ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، اللہ میں بولتے ٹھیک ہے تمہارا نقصان دیکھ لیتا ہوں. اگر ہم نے کہا کہ نہیں کہہ کو کہہ کو نقصان ہوگا تو کہہ کو بھی نقصان نہیں ہوتا آپ کو. اور حقیقت یہ ہے میرے دوستوں کہ جس دن مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے قرآن حدیث کے موافق ہو گیا، تو اللہ نے صاف قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملائیں گے، امن تو ان کے لیے ہے. ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ایمان اور تقوی اختیار کریں تو آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ہم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی حیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم مدد کرنے والے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی، اور جس دن قیامت میں گواہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جب بھی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان رہی ہے تو غلبہ تمہیں کو رہے گا، تمہیں غالب رہیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو تمہیں سے ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو زمین میں استخلاف دیں گے، یعنی تم کو زمین میں لیڈر بنا کے رکھیں گے، قائد بنا کے رکھیں گے، مقتدا بنا کے رکھیں گے، حاکم بنا کے رکھیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جما دیں گے تمہارے واسطے اس دین کو جو تمہارے لیے اللہ نے پسند فرمایا. تمہارا دین غالب رہے گا، تم غالب رہو گے، تمہارا دین غالب رہیں گے، تو سارا قرآن پاک میں. تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ شیطان کی وجہ سچا ہوتا ہے، شیطان نے بہتا دیا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ جو عقیدہ جیسے بتایا گیا ویسے مان لینا، اور عقیدہ صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا وہ علماء کے ذریعے سے، عقیدوں کی تفصیل ہوتی ہے وہ علماء ہی بتا دیں گے آپ. ارے سنت و جماعت کی عقیدوں کی ایک فہرست ہوتی ہے پوری، جو قرآن سے اور حدیث سے ان لوگوں نے نکال کے ایک جگہ پہ کر دیا ہوا ہوتا ہے، اسی کو پڑھا پڑھایا بھی جاتا ہے. وہی عقیدے رکھنا بالکل، کتنی اس میں اونچ نیچ کر کے اپنی طرف سے اس میں منطق نہیں لگا دینا کہ یہ زیادہ، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں دکھتا میرے کو، وہ زیادہ صحیح نہیں دکھتا میرے کو. بھائی صحیح تو وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے. قرآن حدیث میں کیا ہے وہ علماء بتاتے ہیں. علماء نکالتے کہاں سے اس کو؟ ماں نالے واسطی سے نکالتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہیں اور صحابہ جس پر ہیں، یعنی صحابہ نے تربیت پائی سرکار سے کامل طریقے پر، اور بالکل پکی تربیت پائی، تو صحابہ کی جو تربیت ہوئی وہ صحیح ہوئی ہے بالکل، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، خود حضور نے فرمایا ہے. لہذا صحابہ میں وہ چیز تھی نہیں تھی، وہ دیکھی جاتی. اور ہر کسی آدمی کے بس میں تو یہ بات نہیں ہے کہ سب کی ہسٹری کو پوری اٹھا کے دیکھے، سب کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھے. یہ بات یہ ہے کہ کچھ مختص سب کا ہوتا ہے، جس کا کام دین کی خدمت کرنا ہے، وہ لوگ اس کام کو لے کے بڑھتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں خدمت دین کے طور پر. عقیدوں کے اندر راستے کی بہت ضروری ہے، اور عقیدوں میں بھی سب سے اعلیٰ ترین عقیدہ جو ہے وہ توحید کا ہے. اس لیے سب سے پہلے جس بات کو بیان کیا گیا، عقیدوں کی لائن میں توحید کے مضمون کو لا دیا گیا ہے. انما الہکم الہ، جو وحی میری طرف لائی بھیجی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہارا الہ ایک ہے، بس لائق عبادت ذات ایک ہے، الہ ایک ہے. الہ کے ساتھ عبادت جڑتی ہے، الہ کے ساتھ استعانت جڑتی ہے. الوہیت اور بندگی، عاجزی کا اظہار، ذلت کا اظہار جس کے سامنے کیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، وہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پوری مخلوق بنانے میں کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے, ہاتھ نہیں بٹایا ہے. آسمان و زمین کے بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نے ہاتھ نہیں بٹایا ہے. نہ وہ مورتیوں نے ہاتھ بٹایا جن کے اسٹیچو بنائے جاتے ہیں, نہ ان کے ریئل میں جو چیز تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو بنائیں گے تو وہ تو ان کا اسٹیچو ہے, حضرت عیسیٰ تو وہ نہیں ہوتے. مگر جس کی نمائندگی ترجمانی کرنے کے واسطے جس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے, اس کے پیچھے جو ذات ہے جس کا بنایا گیا, وہ بھی اس میں کوئی شریک نہیں. اور یہ رام اور یہ جناب والا برہمن اور جناب والا جو دوسرے جتنے مندر مورتیاں ہیں, کالی مورتیاں, گوری مورتیاں, اور پہلے جو ہوا کرتے تھے لات اور منات اور عزا وغیرہ, لات اور منات بتوں کے نام تھے. اور لات اصل میں اللہ کا مؤنث بنایا ہوا تھا, فیمیل بنایا ہوا تھا اللہ کا, فیمیل لات, عزیز کا فیمیل عزا. یوں ہے ٹکر ہوا اصل میں, لات اور منات اور عزا یوں ہے وہ. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے وہ ان کے زمانے کے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے, یعنی ان کے زمانے کے جو بزرگ تھے ان بزرگوں کی شبیہ بنائی, پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ایسا چلا کہ بھائی جب لکڑی کو پوجا جا سکتا ہے, لوہے کو, پتل کو, تانبے کو, سونے کو, چاندی کو پوجا جا سکتا ہے کسی چیز کی شبیہ قرار دے کر, تو جو چیزیں پہلے سے ہیں جن کے اندر کوئی تصرف نہیں ہوا ان کو تو بدل دیا. اللہ زیادہ پانی کو پوجنا شروع کر دیا, اب پانی میں ڈبکی لگا رہے ہیں ننگے ہو کے, سارے خود ہی گنگا جو ہے نا خود ہی گناہ پکڑ جائے گی, گناہ بھی کوئی دن جائے تو خود ہی بہ جائے گا. سورج کو پوجنا شروع کر دیا, آپ کو پوجنا شروع کر دیا, ہوا کو پوجنا شروع کر دیا, مٹی کو پوجنا شروع کر دیا, زمین کو پوجنا شروع کر دیا. اور پھر آگے سلسلہ چلا تو پھر اس میں بندر بھی آ گیا, پھر اس میں چوہا بھی آ گیا. ایک قوم ہے ہمارے پاس انڈیا میں جو باضابطہ چوہے کو بندر کو بٹھاتے ہیں, پھر بچڑا ہوتا ہے, پھر ادھر بندر بیٹھتا ہے, پھر ادھر چوہا بیٹھتا ہے, پھر ہنومان جی ہوتے ہیں, پھر سب کی پوجا ہوتی ہے صاحب نے. چوہے کو بھی پوجا میں شامل, بندر بھی پوجا میں شامل, برگد بھی پوجا میں شامل, درخت کی پیڑ بھی پوجا میں شامل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ ہے ہی نہیں باقی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی ناگوار ہے. نہ ظاہری طور پر نہ اندر میں. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان تمام گندگیوں سے مسلمان کو محفوظ رکھا ہے. مسلمان بت پرستی میں نہیں ہے, وہ بتوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں سے جس چیز کی شکایت بڑے کرتے ہیں ہمارے بزرگ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مسلمان باہر کی پوجا کو نہیں, باہر کے بتوں کو نہیں پوچھتا, وہ اندر کے بتوں کو پوچھتا ہے. اس کے دل میں بے شمار بت ہیں, کہیں جاہ کا بت ہے, کہیں عزت کا بت ہے, کہیں مال کا بت ہے, کہیں اپنی حوت کا بت ہے, اور کہیں جناب اپنی امیج کا بت ہے. یہ بت ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا, براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ابراہیم کی جو نظر تھی نا, انی وجدت وجه الذی فطر السماوات, میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے, پیدا کرنے والا ہے. پورا رخ اندر سے, باہر سے, دل سے. تو اس کو ابراہیمی نظر بولتے ہیں. تو شیر کے وزن کی وجہ سے ابراہیمی کے بجائے براہیمی ہو گیا ہوں. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. دل کے اندر بہت سے بت بن جاتے ہیں جس کو مسلمان پوچھتا ہے. کوشش اس بات کی کرنی ہوتی ہے کہ اپنے وجود سے, اپنے ظاہر و باطن سے, اپنے روح سے, جیسے ظاہر کے بتوں کو نہیں جھک, بتوں کے سامنے بندہ نہیں جھکتا, ایسے باطن میں جتنا غیر اللہ ہے, غیر اللہ کے عنوان سے جو بت ہیں مختلف شیپوں میں, شکلوں میں, ان سے ایک بندے کا ذہن فارغ ہو جائے, قلب فارغ ہو جائے, دل فارغ ہو جائے, وہ ہے موحد. ان کو کہتے ہیں موحد, توحید والا وہ ہے. پھر اس پہ جب مشق کی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے اور غیر اللہ سے دل کو فارغ کیا جاتا ہے, جب اس پہ مشق کی جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات اور ہیں. اس مشق کرنے میں پھر میرے دوست یہ ہوتا ہے کہ پھر جتنی مخلوقات ہیں اس میں خالق ہی کا اثر نظر آتا ہے. کیونکہ مخلوق کا محتاج ہونا, مخلوق کا غیر موجود ہونا, اور موجود ہو کر بھی سب کچھ نہیں کر سکنا, یہ اس پر کھلتا ہے اس کے حال میں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں حرکت, جہاں فیر, جہاں خصوصیات, جہاں صفت, جہاں اچھائی نظر آتی ہے, وہ پوری اللہ کی ہی نظر آتی ہے. گلاب کا حسن ہو, کیا آبشار کا حسن ہو, اور کیا قضا کا ہو, مختلف قسم کی سینریز کا ہو, بہترین قسم کی گرینریز کا ہو, یا کسی حسینہ اور جمیلہ کا ہو, حسن جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے, بول کے ڈگ جاتا ہے بندے. کمال ہے, قوت ہے, سجاوٹ ہے, بہادری ہے, فن ہے, آرٹ ہے, ان سب کے اندر یہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے, وہ اوپر والے کی طرف سے ڈالا ہوا ہے. سب میں کمال اس کا نظر آ جاتا ہے. چاہے کوئی بہت بڑا پہلوان ہو, اور پہلوانوں کی پچاسوں قسمیں ہوتی ہیں, تیسویں قسم کی پہلوانی ہو, چاہے بہت زیادہ فن والا ہو, فن کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں, کسی قسم کا فن والا ہو, دماغ کتنا ہی بڑا اس نے اس میں لگایا ہو, وہ دماغ کی قوت اور دماغ میں پائے جانے والی صلاحیت پوری ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے. اس کے اپنے پاس اس کا اپنا وجود ہی نہیں تھا تو یہ سب چیزیں اس میں سے کہاں سے آ جائیں گی. تو پھر وہ ہوتا ہے کہ پھر علماء نے فرمایا ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد گفتن اور ایک ہوتا ہے واحد دیدن. توحید میں ایک ہوتا ہے اللہ کو ایک بولنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کو ایک دیکھنا. صوفیہ کہتے ہیں کہ توحید حقیقی واحد دیدن ہے, یعنی اس کو حال میں لانا, اپنے اس علم کو محنت کر کے مجاہدہ کر کے حال کے درجے میں لا لینا, اس کا غلبہ ہونا, اس کو واحد دیدن ایک دیکھنا. اور ایک دیکھنا جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ بس آدمی فرق کر دیتا ہے, نہیں, اس کا وجدان ویسا ہو جاتا ہے. وجدان اور ذوق علم کے ایسے ذریعے ہیں کہ ان کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. ہم اپنے اندر جو بات محسوس کرتے ہیں اور ذوقی چیزیں اور وجدانی چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے الفاظ بنائے نہیں گئے ہیں, کبھی ان کو منتقل نہیں کر سکتے آپ, اور نہ الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. گلہ بھی میٹھا ہے, آم بھی میٹھا ہے, امرود بھی میٹھا ہے, کھجور بھی میٹھا ہے, شکر بھی میٹھی ہے, گڑ بھی میٹھا ہے, چاکلیٹ بھی میٹھی ہے, آئس کریم بھی میٹھا ہے, سب ایک ہی میٹھا ہے کیا؟ میٹھے میٹھے میں فرق ہے, لیکن کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ اس فرق کو بتائے. آم میٹھا ہے, جی ہاں میٹھا ہے, امرود بھی میٹھا ہے, جی ہاں, تو دونوں میٹھوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں. ذوقی چیز کو بتایا نہیں جا سکتا ہے, وجدانی چیز کو بتایا نہیں جا سکتا ہے. وجدان آدمی اپنے اندر پاتا ہے کچھ, اور وہ ایسے پاتا ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے, اس سے بھی ویسے علم حاصل ہوتا ہے, اس کو وجدان کہتے ہیں. تو یہ جو ذوقی اور وجدانی علوم ہوتے ہیں ان میں پھر اللہ تبارک بتانا کہ وحدانیت وہ آدمی پر کھلتی ہے وجدان کے طور پر, اور وہ ایسی کھلتی ہے کہ وہ بول تو نہیں سکتا لیکن دیکھتا وہی ہے, سمجھتا وہی ہے, اور اس کا دل گواہی دیتا ہے, اس کے اندرون کے سارے قوتیں گواہی دیتی ہیں کہ وہ جو چیز دیکھ رہا ہے وہ حق ہے, وہ وجدان ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے تصرف کو, اللہ ہی کے کام کو, اللہ ہی کی چیز کو دیکھتا ہے. ایک چیز کے اندر بہت سی چیزوں کا اپیئرنس دیکھتا ہے, مانا ایک چیز میں بہت ایک ہی شے کے اندر بہت سی چیزوں کا ضرور دیکھتا ہے. صوفیہ نے بتایا کہ بالکل ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک بہت بڑا موم کا اتنا بڑا ڈالا لے آئے آپ, پھر اس کو تھوڑا سا پگلا کے ایک سے گھوڑا بنا دیں, ایک سے ہاتھی بنا دیں, ایک سے بکری بنا دیں, ایک سے آدمی بنا دیں, ایک سے فوجی بنا دیں, ایک سے گاڑی بنا دیں. تو بظاہر یہ ہے کہ گھوڑا ہے, آدمی ہے, فوجی ہے, دکان ہے, مکان ہے, کھلونا ہے, گاڑی ہے, ہاتھی ہے, بکری ہے, ایسا لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان سب کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ موم ہوتا ہے. ایک شیپ آپ نے دیا تو ہاتھی نظر آ رہا ہے, ایک شیپ آپ نے دیا تو بکری نظر آ رہا ہے, ایک شیپ آپ نے دیا تو آدمی نظر آ رہا ہے, ایک شیپ آپ نے دیا تو گاڑی نظر آ رہی ہے, ایک شیپ آپ نے دیا تو گھر نظر آ رہا ہے. پھر گرم کر کے ملا دو تو پھر کیا ہے؟ پھر ایک ہے. اب جو حقیقت شناس ہے وہ دیکھتا ہے کہ پانچوں یا دس چیزوں کے اندر ایک ہی چیز ہے. جو نہ حقیقت شناس ہے وہ دس چیزوں سے الگ لڑتا ہے. چھوٹے بچوں میں ہمارے بچپن میں تو ہوتا تھا, اس زمانے میں پتا نہیں کہیں ہوگا, کہیں کہیں ہوتا ہے یہ بھی, کہ بسکٹ جو ہوتی ہے آتا میدا میدے سے جو ہے نا مختلف قسم کی چیزیں بنا دیتے, سائیکل بنا دیا, گھوڑا بنا دیا, زبرا بنا دیا, یہ بنا دیا, بکری بنا دی, وہ بنا دیا, ہاتھی بنا دیا. بسکٹ کے ڈبے میں پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں, ہمارے بچپن میں تو بہت ہوتی تھی. اب وہ لڑائی ہوتی تھی بچوں میں کہ میں تو ہاتھی لوں گا, دوسرا بولتا نہیں میں تو گھوڑا لوں گا. معلوم فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا لے وہ ہاتھی لے, وہ بکری لے وہ آدمی لے, وہ گاڑی لے وہ مکان لے, لے رہے سارے بسکٹ, سارے بسکٹ ہی لیتے ہیں اور کچھ نہیں لیتے, کیونکہ وہ آٹے سے بنی ہوئی چیزیں, وہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایسے پوری کائنات میں, عرش میں, فرش میں, آسمان میں, زمین میں, چاند سورج میں, کہکشاؤں میں, اور انسانوں میں, اور جنات میں, اور حیوانات میں, مادی چیزوں میں, مجرد چیزوں میں, موالد میں, عناصر اربع میں, سب میں جو ہے نا وہ ایک ہی کی ایک ہی کا تصرف, ایک ہی کا ظہور, ایک ہی کی شان, ایک ہی کی قدرت, ایک ہی کا فعل, ایک ہی کا اثر, یہ کھل جاتا ہے بندے پر. وجدانی طریقے پر کھلتا ہے، اس کو کہتے ہیں واحد دیدن، ایک دیکھنا کہ بندہ موحد ہوتا ہے، اور اس میں جتنا ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر وہ موحد کامل ہو جاتا ہے. اور موحد کامل میرے دوستو وہ بہت بڑی چیز ہے. موحد کامل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا ترجمان ہوتا ہے. موحد کامل کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کرتے ہیں. موحد کامل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کی تجلیات فرماتے ہیں. موحد کامل پر اگر اللہ پاک اپنے کسی بھی نام کی تجلی کریں گے تو وہ نام وہاں پہ لکھ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر لامکانی ہونے کی تجلی کر دیں گے تو اس کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی کوئی. اللہ پاک لازمانی ہونے کی حیثیت سے اپنے موحد پر تجلی کر دیں گے تو اس کے لیے مکان باقی نہیں رہے گا کچھ. زمانے کی تجلی کر دیں گے تو زمانہ باقی نہیں رہے گا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور پر جو تجلی تھی وہ لازمانی ہونے کی تھی، زمانے سے تعلق باقی نہیں رہتا. جیسے اللہ کو زمانے سے تعلق نہیں ہے، اللہ کو فیوچر سے، پاسٹ سے، پریزنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ زمانے سے تعلق، تو بری ہے پہلے زمان سے، تو بری ہے پہلے مکان سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمانی ہونے کی تجلی تھی، ٹائم پورا فنش، کچھ بھی ہے نہیں وہاں پہ. کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، وہ شان والا ہے جی. پہلے اللہ کا تعارف اسی لیے کراتے کہ قدرت اس کی ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کوشچن وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ قدرت والے ہیں جو چاہیں کرے. یہ وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے سارے لوگ، سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، سب کا تعارف ہوا. کچھ تو ٹائم لگتا ہے. 124,000 پیغمبر آئے ہیں، سارے جمع ہوئے بیت المقدس میں، ہر ایک نے اپنا تعارف کرایا، خالی نام بتایا، میں فلاں میں فلاں میں فلاں، مسافہ کرتے ہوئے تو کتنا ٹائم ہونا. جبکہ خطبہ ثابت ہے کتابوں کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بننا کہ اپنے خطبے میں حضرت ابراہیم نے یہ بیان کیا، اپنے خطبے میں حضرت آدم نے یہ بیان کیا، اپنے خطبے میں حضرت نوح نے یہ بیان کیا، حضرت موسیٰ نے یہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ نے یہ بیان. خطبہ تک حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. پھر اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، پھر نماز ہوئی، پھر دو رکعت نماز بھی ہوئی وہاں پہ. یہ وہاں سے آسمانوں میں گئے. اس کے بعد اتنی ساری کہانی ہونے کے بعد یہاں سے بیت المقدس جانا، بیت اللہ سے، جس کا نام ہی مسجد اقصیٰ ہے، اقصیٰ نے بہت دور، کیونکہ بیت اللہ سے بیت المقدس دور شمار ہوتا تھا پہلے بہت. پھر اس کے بعد وہاں سے آسمانوں پہ گئے تو آسمانوں کا تو موقع ہی دوسرا ہے. پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پھر وہاں ہر ایک آسمان پہ پیغمبروں سے ملاقات، ان کی روحیں پھر وہاں پہنچا دی گئی پہلے سے، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھا، رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تفصیل موجود ہے نا. ادھر میں دیکھتا ہوں تو میری اولاد میں سے نیک لوگ نظر آتے ہیں، اس لیے ہنسی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہوں. ادھر دیکھتا ہوں تو میری اولاد میں سے بدگاہ نظر آتے ہیں، اس لیے روتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ بچے ان کے ساتھ سارے ہیں، جتنے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں وہ پورے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ ان کو لے کے بیٹھے کھیل کریا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. بیت المعمود کو پیٹ لگا کے بیٹھے رہتے ہوں. عجیب شان ہے. پہلے آسمان سے ملاقات، دوسرے تھے بھی، تیسرے تھے بھی، چوتھے تھے بھی، پانچویں تھے بھی، چھٹے تھے بھی، ساتویں تھے بھی، اور آسمان دائرے تو کوئی دور کی تو ہے نہیں، چھوٹی جی بڑے بڑے ہیں آسمان، بے حساب فرشتے ہیں ان کے اوپر. پھر اس سے آگے آپ جائیں چلے گئے عرش کے اوپر، عرش سے آگے آپ کو بلایا گیا 70,000 حجاب پر جو ہے نا، آپ نے اس میں پار کیے، جہاں پہ جبرائیل کے ساتھ ملے تھے، یہاں پہ تخت رخت میں آپ کے ہاتھ بچایا گیا. وہاں سے اللہ کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی صورت میں ایک فرشتہ آیا تاکہ حضور کا دل لگائے، کیونکہ جگہ وحشت کی تھی. وہ فرشتہ وہ ہے جس کو جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مہمیون کہتے ہیں. مہمیون وہ فرشتے ہیں جو عام فرشتوں کو نظر نہیں آتے، وہ ان کی پہنچ بہت آگے کی ہوتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کی صورت میں ایک فرشتہ وہاں سامنے آ گیا تاکہ جی لگایا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں یہاں پہ، وہاں ٹھہرا دیا گیا. پھر وہ پورا تحیات اللہ وسلم تو کئی بات کی کہانی پیش آئی، وہ اسی وجہ سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک سے گفتگو، پھر پانچ مرتبہ سے کہیں کہ 10 مرتبہ تک واپس آنا، پھر جانا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے مشورہ ہوا، انہوں نے پھر بھیجا، پھر ملاقات ہوئی، پھر مشورہ ہوا، پھر بھیجا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو سب کو معلوم ہیں، اور کچھ باتیں نہیں، بے حساب باتیں وہ ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آمدہ محبت میں کیا بات ہوئی. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اپنے بندے کی طرف, وہ جو وحی کی وہ تمہیں کیا, اپنے اپنے محب نے محبوب سے کیا بات کی وہ تم کو کیا. یہ تو اسرار کی باتیں ہوتی ہیں ہماری جو ہوگی وہ باتیں ہوئی. اب صوفیہ تو کھوجنے والے ہوتے ہیں, صوفیہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کشف ہوتا ہے, جو اندر جھانک کے دیکھنے کی بہت عادت ہوتی ہے ان کو, عالم برزخ میں کیا ہوا, عالم آخرت میں کیا ہوا. صاحب اسرار ہوتے ہیں, بھید والے ہوتے ہیں, ہم کو بتا دینا, ہم کو بتا دینا. تو بھید بھید کر کے باتیں یہ ہے, تو صوفیہ نے لکھا ہے کہ 90,000 باتیں اللہ پاک سے ہوئی ہیں, ضرورت ہوئی. اور جب آپ تشریف لائے وہی رات تھی, وہی ٹائم تھا, جب آپ تشریف لائے اتنے سارے کاموں سے. اچھا جنت کا پورا معائنہ کیا, جنت کو چھوڑ, یہ کوئی بلڈنگ ہے چھوٹی سی, آپ نے جنت کی سیر کی ہے, جنت کا معائنہ کیا کیوں, حدیث میں بتایا گیا کہ یہ تفصیلات مل جائیں. جہنم کی سیر کی, مختلف قسم کے اعمال کی جو سزائیں ہیں وہ آپ نے مشاہدہ فرمائی. میں نے دیکھا نماز نہیں پڑھنے والوں کا یہ انجام ہے, میں نے دیکھا زکات نہیں دینے والوں کا یہ انجام ہے, میں نے دیکھا یتیموں کا مال کھا جانے والوں کا یہ انجام ہے, میں نے دیکھا بدکاری کرنے والوں کا یہ انجام ہے, میں نے دیکھا ذمہ داری لے کے پوری نہیں کرنے والوں کا یہ انجام ہے. وہ جو ہے نا اس سے پورے بدبخت کے جو آپ نے مشاہدہ فرمایا, بدبخت کتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا. لیکن یہ وہ وقت تھا جبکہ مواحد کامل جو ہے وہ لازمانی ہو چکا تھا, زمانہ اس سے متعلق نہیں تھا. ایسے ہی لامکانی ہو جاتا بعد میں, تو لامکانی ہونا, لا زمانی ہو. اللہ تبارک مطالعہ کے کمالات ہیں یہ جو اپنے بندوں پہ ظاہر ہوتے ہیں. نکل گیا مضمون تو, میں بھی ادھر ہی نکل گیا. توحید بتایا رہا تھا کہ قرآن پاک میں یہ بتا رہا کہ کیا وحی آئی ہے کہ الہ تمہارا ایک الہ ہے, انما الہکم الہ واحد, تمہارا الہ ایک الہ ہے. اللہ تبارک بتا رہا کہ ایک ہونے کا یقین ہے کامل, وہی لائق عبادت ہے, وہی سب کچھ ہے, نافع اور غار. یہ تبلیغ والے جو ہمیشہ توحید کا بیان سب سے پہلے کرتے ہیں, اس کی بنیاد یہی ہے. اس وقت امت مسلمان کی توحید کمزور ہے, وقت ذات میں کوئی شریک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا, بت پرستی کے کوئی قریب نہیں جاتا, لیکن توحید میں پھر بھی اس کے لیے بڑھا گئی. نظر جو ہے نا مخلوق پر ہوتی ہے, مخلوق کی کم آ گئی ہے, مخلوق کا خوف آ گیا ہے, مخلوق کو کچھ کرنے کا آ گیا ہے, مخلوق کی چاپلوسی اور منت کا منت سماجت آ گئی ہے, مخلوق کے سامنے گھی گھی کر کے زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے. انڈیویجل نے نہیں, اجتماعی. یہ پارٹی کو خوش کر دیں گے تو کام بن جائے گا, وہ پارٹی کو خوش کر دیں گے تو کام بن جائے گا, اس کو ووٹ دیں گے تو کام بن جائے گا, اس کو ووٹ دیں گے تو کام بن جائے گا. یہ منسٹر سے تعلقات رہنا ضروری ہے, وہ کانگریس مین سے دوستی رہنا ضروری ہے, یہ ایسا کرنا ضروری ہے, وہ تاجر سے دوستی رہنا ضروری ہے, وہ بزنس مین سے دوستی رہنا ضروری ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, پوری مخلوق جس کو دیکھو اسی میں پتا ہوا ہے. ملکوں کے ملک پھنسے ہوئے ہیں, سارے ملک اس میں مسلمانوں کے کہ ہمارا باپ پناہ ہے, اس سے دوستی رکھنا ضروری ہے, میرے مار مار کے ہمارا اولیا بلا دیتا, پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیتا, اس کے باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے. وہ باقی دن میں خود نہیں ہے کچھ, کر لے تو گڑبڑی تو ہے, اور کیا ہے. ایک زمانہ تھا مراحل کامل ہوتا ہی پائی جاتی تھی مسلمانوں میں, رستم اپنی جگہ پر ہے, قیصر اپنی جگہ پر ہے, تیسرا اپنی جگہ پر ہے, جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت, اس کو کہا قیصر, اس کو جانا کسرا کہتے تھے, اپنی جگہ پر ہے. ہمیں کیا, قیصر جو روم کا بادشاہ تھا, بادشاہ تھا, وہ اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. اور صاحب جا کے بولتے تھے کہ ایمان قبول کر لو, اگر ایمان قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, تو انہوں نے اپنا ٹوٹا نیزا نکال کے بتایا کہ ایمان قبول نہیں کرے گا تو یہ ٹھیک کر دے گا, یہ ٹھیک کرے گا تم, یہ فیصلہ کرنے والا ہے میرے تیرے درمیان, ہمارے تمہارے درمیان, یہ کہا تھا حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں, کچھ غم نہیں, کچھ ڈر نہیں تھا. حضور نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوتے تھے, مشرکین نے پکا کا غلبہ ایسا تھا کہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے, بڑے عمرہ کیے کہ واپس چلے. انہیں دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کسرا کو, قیصر کو, فرماتے کہ اسلم تسلم, اسلام لیا محفوظ رہے گا, اسلام لیا محفوظ رہے گا, سلامتی میں رہے گا. قیصر کو بھی بھیجا تھا, کسرا کو بھی بھیجا تھا. وہ پورا قصہ بخاری شریف کے شروع میں ہے کہ جب وہ ہوا واقعہ تو ہرقل پیدا تھا, ہرقل پہلے کتاب میں سے تھا, اس کو پچھلی کتاب میں بہت معلوم تھی, اس کے بارے میں بہت پڑھا ہوا تھا, قارن بھی تھا, بمبا نجومی بھی تھا, بڑی لمبی لمبی تفصیل ہے. کسی قسم کا روز صحابہ پہ نہیں تھا, نہ تماقی سے تھے, نہ لالچ سے, نہ حکومت بھی مطلب تھی. یہی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ملک و مال کے لیے نہیں ہوتی, اقتدار جو ہے نا ملک کے اسلام جو ہے نا ملک کے مال کے لیے جدوجہد نہیں کرتا کبھی بھی,
ملک عمان کے لیے کبھی اسلام کا نشانہ نہیں تھا کہ ملک عمان مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جو ہے نا اپنی حکومت مورے کو دے دے, یہ نہیں فرمایا اس موقع, بلکہ فرمایا کہ تقریباً تو محبوب رہے گا, جس کا مطلب تھا کہ تو بھی رہے گا تیری حکومت بھی رہے گی. عبادت پہ شبہ نے لکھا ہے اس کو, ٹھیک ہے, تو یہ حکومت کا ہم کو کیا ہے, مطلب تو اسلام لے رہا, اسلام کے قانون کے تحت کر لو ختم. چاہے آپ کیا مسلمان ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اسے کہا تھا کہ تم حکومت لا کے مجھے دے, مجھے اپنی جگہ پیتا ہوں اور رہا ہوں اپنی جگہ پر, حکومت میں اس کا انتقال ہوا. ملک کو مال نہیں ہوتا اسلام کا نشانہ, ملک کو مال نہیں چاہیے, تما نہیں, خوف نہیں, ایک چیز تھی اسلام کے پاس. تو اس وجہ سے تبدیل والے کیا کرتے, حضرت حضرت اور رحمتہ اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا گفتگو میں کہ سب سے پہلے توحید کا مذاکرہ کرو, اللہ کا مذاکرہ کرو, اللہ کی بڑائی کو سوچو سنو, اللہ کی بندگی کرنا ہے, مخلوق کی بندگی نہیں کرنی. ہماری توحیدیں کمزور ہیں میرے بھائی, توحید میں کمال یہ لانا پڑتا ہے آدمی کو محنت کے ذریعے سے, ذکر و فکر کے ذریعے سے, مراقبوں کے ذریعے سے, آئندہ کی صحبتوں کے ذریعے سے, جماعتوں میں پھر پھر کے جماعتوں کی شکل میں محنت کوشش کر کے آدمی ابتدائی راستے پہ چل پڑے کہ کسی بزرگ سے وابستہ ہو تو اسے تکمیل کر لے. ان کے توحید کا کمال ہے یا کسی بھی چیز کا کمال ہے, یہ ہوگا بزرگوں کے ذریعے سے, یہ فائدہ ہے. خدا انما الہ کو ملا ہوں گا تو سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے وہی ہے, وہی الہی میں وہ اللہ پاک کے ایک ہونے کی ہے, جس کا نام توحید ہے. ذاتی بھی ہوتی ہے, یا صفاتی بھی ہوتی ہے, یا فعلی بھی ہوتی ہے, یا اثاری بھی ہوتی ہے. اور توحید سمجھ میں آتی ہے شرک کو سمجھنے سے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ توحید کے بیان کے بعد شرک کا بیان ہوتا ہے. آپ کو اور کو جواب دیا ہو کسی مخالف چیز کو سمجھنے سے آپ سامنے والی چیز کو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا موقع نہیں رہا. سب تقریبا انہیں ہی وقت پر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے الہ ایک ہونے کا, الہ ہونے کا, واحد ہونے کا عقیدہ اختیار کریں, یہ عقیدے کی رہن کی چیز ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب تقیم اس پر جم جائے, جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے, ان اللہ جینا قائم رب اللہ سمت تقام, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ عقیدے کی بات ہے, سمت تقام اور جم گئے. اللہ کے ایک ہونے کا, اللہ کے عبادت ہونے کا پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ عمل پورا اس کے تابع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہے وہ ہمارے اندر کے عقیدے کے تابع ہیں. اور اگر وہ ایمان کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب اندر جو ہماری چیز پائی جاتی ہے وہ پوری ایمانداری نہیں پائی جاتی, یہ کھلا ہوا مطلب ہے. جتنا اسلام ہے عمل اتنا بھی عظیم کا, وہ ایمان کے عقیدے کے مطالبہ پر ایمان کے مطابق ہے وہ بالکل. اگر یہ گڑبڑ ہے, عمل گڑبڑ ہے, تو اس کا مطلب اندر کے ایمان میں تھوڑی گڑبڑی ہے. وہ کہاں گڑبڑ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا, کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا اس کو نکالنے کا ہے, اسی اصلاح ہونا ہے. اسے کہتا ہوں بس تین ہوں, یعنی اسی طرح بالکل سیدھ ہو جاؤ, سیدھی راہ اختیار کر لو, اسی طرح ایجنا صراط المستقیم جس کو کہتے ہیں سیدھا راستہ, کیونکہ ہر راستے کے اندر بہت سے پیڑے بھی ہیں, وہ مختلف قسم کے ایگزٹ ہیں, مختلف قسم کے راستے بنے ہوئے ہیں. اللہ کی بندگی جس میں پائی جائے بس وہ سیدھا راستہ. بس تب پھر یہ بھی پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ تم اس کو پار بھی کرو, گناہوں سے توبہ کرو. ایک مستقبل کا مضمون یہ بتایا مفسرین نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ ہی الہ ہے تو اس کی عبادت کے لیے آ جاؤ, اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو معافی مانگو, میں معاف کر دوں گا, ہو چکا جو ہو چکا, گزشتہ رہا سلوا اس کے اوپر سلوا بھیجو, حصہ ختم کرو, لیکن مت بیٹھو. اللہ بھی ہمیں فرما رہے ہیں مستقبل میں نہیں مستقبل کرو, اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور معافی مانگ لو. اور ایک مطلب مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ بس تقریبوں میں نہیں بس تفصیلوں کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ, اور سیدھے ہونے کے بعد جو عمل تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس پر استغفار کرتے رہنا. اور یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, وہ قلوب محمدی کا جو نگاروں میں ان کے قلوب کانپتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. تو اس کو مطلب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمل کرنے کے بعد ایمان والا ڈرتا رہتا ہے کہ بتانے قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا. یہ عمل ہی کرنا یہ ایمان والا نہیں کرتا, ایمان والا عمل پہ ہوتا ہے, اور عمل کرنے کے بعد گھمنڈ پہ نہیں آتا. عمل کے بعد گھمنڈ نہیں, بلکہ عمل کے بعد استغفار. کیا کیسا بھی عمل کرے, کتنا ہی اچھا عمل کرے, نماز ہے اس کے بعد میں استغفار ہے. نماز پڑھی گئی تو پڑھی, مسجد سے پڑھی, جماعت میں جا کے پڑھی, سفر اول کے ساتھ میں پڑھی, یا سوئی کے ساتھ میں پڑھی. حضور اکل کو ہم تو حضور اکل کی کتاب پڑھتے بھی نہیں, حاضر جماعت کے ساتھ تو ہم تو پڑھتے بھی نہیں, ہماری تو خوراک بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا تو رکو سجدہ بھی صحیح نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں، پھر بھی تو اکبر کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے ہوں گے، کامل نماز، اندر کے اعتبار سے بھی کامل، باہر کے اعتبار سے بھی کامل، صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے۔ حضور سے پوچھا انہوں نے کہ میں نماز کے آخر میں کیا دعا پڑھوں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ اللہ مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑا اغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو سوائے آپ کے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اغفر لی، لہذا آپ نے معاف کر دی، نماز پڑھ کے استغفار دکھایا۔ پوری بات سے کہ صدیق اکبر بھی نماز میں اللہ کی بندگی کہاں پر بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فہد رحمتہ اللہ نے اس کو سمجھانے کے واسطے ایک مثال دی، فرمایا کہ مخلوق کی جوائشیت خالق کے سامنے، ایک انسان کی جوائشیت ہوتی ہے خالق کے سامنے، وہ ایک چھوٹے سے ایک ذرے سے بھی جوائشیت ہوتی ہے، ایک ذرے سے بھی جوائشیت ہوتی ہے، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی، کچھ چیزیں اس میں ناپاک ہے جس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، دل بجائے کہ باہر اگر لگ جائیں تو آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دھونا پڑتا ہے، باہر اگر نکل جائیں تو اس کو باہر نکل گیا آپ کو وضو ٹوٹ گیا، تو انہیں اندر ہے تو پاک ہی رہو، بیٹا باہر نکل گیا آپ کو وضو ٹوٹ گیا، انہیں اندر ہے تو پاک ہی رہو، جو ہمارے منہ کے اندر دشان پہ گاؤں ہے، تھوک ہے، وہ تھوک ہمارے حساب سے تو ٹھیک ہے، مگر اچھی ذات میں کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، آپ کھانا کھا رہے اس پہ پھونک دیا کھائیں گے آپ، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اچھی چیز کھاتے ہو، ان سب چیزوں کے ساتھ میں جو بندہ عبادت بھی کھڑا ہوگا تو ان کے سامنے اندر باہر ایک ہی ہے، ان کے سامنے اندر باہر کیا ہے، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ باہر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ نظر نہیں آتا، کور کیا ہوا ہے، اللہ صاحب کے لیے تو اندر باہر ایک ہی ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کھلی ہوئی ہے ان کے سامنے، جو کھلی ہوئی ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور ہمارے رگوں کا سسٹم، ہمارے خون کا سسٹم، دل و برات کا سسٹم، پھر جاتا پانی کا سسٹم اوپن ہے وہاں پہ، اور بڑے بھی آپ بولے اللہ بڑے بڑے بچے ہیں، بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے تم کو حکم دیا بندگی کرنے کا، بندگی کرو، ہر بات سمجھ گئے، جس وجہ سے میں آپ کر رہا ہوں کہ دیکھیے تنقید مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دے، یہ امپاسبل ہے، تو ہو نہیں سکتا ہے، رکو کرنے، سجدہ کرنے، ہاتھ باندھنے، کھڑے ہونے، جتنے وغیرہ کے جتنے کام ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے، جب تک انہیں پیدا کر کے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے ہمارے کے بھی خالق ہیں، جو چیزیں دی ہیں وہ ان کی دی ہوئی ہیں، جو خلق قدرت ہے ان کی دی ہوئی ہے، تو ان کی چیزیں لے کے ان کا کیا کریں گے، آپ اپنا کیا کریں، ان کی چیزیں لے کے آپ اپنا کیا کریں، کیا کردار بتا لیتے ہیں، آپ کردار دکھا لیتے ہیں، تو یہ نہیں کوئی بندہ نہیں ادا کر سکتا، ہمارے بڑے کے بھی ہے سارا سسٹم، ساری نماز، سارا روزہ، ساری زکاۃ، سارا حج، ساری بندگی، ساری اطاعت، ساری بندہ، ساری زندگی ہمارے اپنے گھرے کے لیے ہیں، وہ بات ہماری عبادتوں کے سبحان ہے، جب دیکھو بے حد ہے اس کے بعد تو کوئی حد نہیں لگتا، ہماری نیکی اور تکڑا دیں گے وہ سبحان ہے، اس کو ہماری نیکی تکڑا جا کے لگتا نہیں کچھ، باقی جا کے ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا دی، وہ غنی اور حمید ہے، اسی لیے یہ فرمایا کہ بچپتی نہیں ہے لیکن وہ استغفار کرو، سیدھے نہ ہو اور استغفار کرو، کیونکہ جو چیز آتا ہے تم کرو گے نا اس میں بہت سے آتا رہتا ہے ہمارے حساب سے، اس لیے استغفار کرتے رہو، عمل کرنا اور عمل پہ گھمنڈ میں نہیں آنا، اور عمل پہ اللہ سے معافی مانگنا، چاہے ذکر کریں، چاہے استغفار کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے خیرات کریں، چاہے مسجد بنائیں، چاہے مدرسہ بنائیں، چاہے کسی کو حاصل بنائیں، چاہے کسی کو عالم بنائیں، چاہے ولی کی شادی کریں، کچھ بھی کریں ہم یا نہیں، استغفار معافی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، جو عمل ہم نے انجام دیا ہے آپ اس کو قبول فرما دیں، اس میں ہونے والی کوتاہی کو معاف فرما دیں، اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کا کام کیا جائے، تھوڑے دن تھوڑے کام کرنے کی آج لوگ بڑے بڑے باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو، سب بیمار سب ہے، اس بیماری کے بیمار سبھی ہے، اس بیماری کے بیمار کبھی آ رہی ہوتی جس میں بھی آ رہی ہوتی، کبھی دیر آپ کے چارے میں چلا کرے گا آپ کو پریشان، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی بات بول رہا ہوتا ہے، ہاں جی انتظاری تمام جو ہر حیثیت کو پہچان لینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں بے حقیقت بندہ ہوں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری اپنی معرفت ہے، اگر ہم نے یہ ہم پر کھل گیا ہماری معرفت ہم کو مل گئی، اور جو کمال ہے وہ اللہ کا ذات سے رکھتا ہے، اس لیے بندہ بچپن میں ملے گی وقت کو پتہ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ رمر میں نے مشرقین اور مشرقوں کے واقعی کمائی ہے، یہ ہماری تاریخ کا بیان تھا، اس لیے اب جو خراب انجام ہے، جو عدالت میں رسیم پنا ہے، اور اس کے برے برے نتیجہ ہے، اس کو بیان فرمانے کے بنا ربی نے مسلم مسلموں کے واسطے بڑی تباہی فرمانی ہے، صرف اللہ کو بالکل نہ مانتے اور مسلم جو سے بات بیان فرمائیں اور اگر مجموعہ بتا نہیں بات چل پڑی تو رہیں گے تو نہیں تھا کہ ایسی بات کرانے تھا، لیکن یہ روگیسی میں خیر اللہ تبارک بتانا ہم سب نہیں ہے, اور اللہ کا ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور اپنے عمل کو ضرور کرنے کا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ما يدنا وقنا عافنا بيديه وإن خطأ سبق وارحمنا بيديه. يا الله إذا نهرت سوايا عافيك وما عافيك أشرتها إنك أنت الوهاب فارحمنا بيديه. أن يكن لنا من تقرار وتراسه وسكر من لجيره. يا الله مخشى من داعي يا الله توتي وإسرار غناهك وما عافيك بيديه. افغانستان اور افغانستان کو گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ ناگان اور ماں دونوں سے متعلق گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بندوں کے اور آپ کے متعلق جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیجیے. اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہماری مسرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مسرت فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کی مسرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, امت مسلمہ کا رنگ ورنگ دور فرما دیجیے, امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے, اور اللہ امت مربوبے کو رنگ سے بدل دیجیے. اے اللہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے, اے اللہ کے خوف کو امن سے بدل دیجیے, اے اللہ کے انتظار کو انتفاع سے بدل دیجیے, اے مولا کریم محمد اپنے فضل و کرم سے امت پر رحم فرما کر اس کے حالات کو درست فرما دیجیے, امت مسلمہ پر رحم فرما کر اس کے حالات کو صحیح فرما دیجیے, اور غیروں کو ہدایت کی طرف ہدایت عطا فرما دیجیے, اے اللہ ان کو اسلام کی توفیق نصیب فرما دیجیے, ان کو ایمان کے دائرے میں لے آئیے, اے اللہ ان کو بھی جانے کے اللہ سے بچنے کی صلاح پیدا فرما دیجیے, اے اللہ دن کو ستم پر پہنچتا ہی رہتا ہے, پروردگار اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف کرتے ہوئے ہدایت فرما دیجیے, اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی گھروں میں پائی جاتی ہے اللہ خدمت فرما دیجیے, جو نفرت ان کے دلوں میں بڑھ گئی ہے اللہ خدمت فرما دیجیے, آپ کے دلوں کے اللہ فارغ ہیں سارے دلوں سارے دن آپ کے دونوں دلوں کے درمیان ہیں, مسلمان ہوں کے غیر مسلم ہوں اپنے ہوں کے پڑھائے ہوں ادھر چاہے آپ پھر بھی مولا اسلام کو ہمارے فرما دیجیے, اسلام کا بہت بالغ فرما دیجیے, پوری دنیا میں ہدایت رہنما کو فرض فرما دیجیے, پوری دنیا میں اسلام کا جنگا لہرا دیجیے, خاص پروردگار کرم کا رحم کا فرافی کا معاملہ فرمائیے, اللہ ہمارے دس کو قبول فرمائیے, اور غلط عطا فرمائیے, اللہ اس کا نور ہمیں نصیب فرمائیے, اللہ یہ آپ کا خاص سلام ہے, یہ حق ہے اے خاص پروردگار, اس میں نور ہے, اے اللہ ہمارے اداروں کی محبت کو ایک بغیر اس کے نور کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے, ہمارے روز کو اپنے داخل فرما دیجیے, سنا دیجیے ہمارے جسم میں اس کو سنا دیجیے, اے اللہ اسے ہمارا فراہم کرنے والا بنا دیجیے, ہمارے 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 سبوں کا سرا فرما دیجیے, اعتراض سبق اپنے فرما دیجیے, سارا سبق اپنے فرما دیجیے, اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجیے, اے اللہ ہم سب کو نیکی کی تاثیر عطا فرما دیجیے, تاثیر ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, اے اللہ تعبیر حقیقی کو مالا مال فرما دیجیے, اے اللہ اس کے مطابق عمل کی نصیب فرما دیجیے, ہر بہائی نے سامنے فرمائیے.
Thank you.